قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم؟ حکم واضح، انکار کرنے والا کافر. اللہ تعالیٰ کے کسی نام جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، کسی صفت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، صحت اور صراحت کے ساتھ، اس کا انکار کرنے والا کافر. یہ حکم واضح ہے، یہ توحید کی مستقل قسم ہے. آپ جانتے ہیں توحید کی تین اقسام: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی توحید، اس کے ناموں کی، اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی توحید. جس کا علم اور فہم ضروری ہے، چند مبادیات تو لازمن جاننے چاہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. یہاں دو حکم ہیں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. یہ ایک حکم. دوسرا کیا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو. اس کا معنی بہت سے لوگ ملحدین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں الحاد پیدا کرنے والے، انہیں چھوڑنا ضروری ہے. تو چھوڑیں گے کب؟ جب ان کی پہچان ہوگی. اگر ان کو آپ جانتے ہی نہیں تو چھوڑنا کیسے ممکن ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو الحاد پیدا کرتے ہیں، انہیں چھوڑنا کب ممکن ہوگا؟ جب ان کی پہچان، ان کا تعارف آپ کو ہوگا. اور اگر تعارف نہ ہو تو انہیں کیسے چھوڑیں گے؟ کیسے ان سے بچیں گے؟ یہ بحث کافی طویل ہو سکتی ہے، میں اختصار سے ان چند قواعد کا استحضار چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانے کا طریقہ، کچھ مراحل ہیں اس کے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے جو الفاظ شریعت میں وارد ہوئے ہیں، ان الفاظ کو ماننا. مثلا الرحمن، الرحیم، السمیع، البصیر، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ ہیں، انہیں ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اس کی صفت موجود ہے، اور وہ صفت اس نام کا معنی ہے. مثلا سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا. سننا اس کی صفت ہے، یعنی کوئی نام صفت سے خالی نہیں، سننا اس کی صفت ہے، جو کہ سمیع کا معنی ہے. ہر نام معنی کے ساتھ ہے اور وہ معنی اس کی صفت ہے. صفت پر ایمان لانی، دو مرحلے: نام کے الفاظ پر ایمان لانا اور ان ناموں کی صفات پر ایمان لانا. کوئی نام اللہ تعالیٰ کا صفت سے خالی نہیں. وہ صفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس نام کے معنی کے ساتھ. اور معنی کون سا مراد ہوگا؟ جو بھی اس نام کا ظاہری معنی ہے، جس کو لغت عرب اچھی طرح جانتی اور پہچانتی، وہ معنی مراد ہوگا. اس معنی میں کسی قسم کی کوئی تاویل روا نہیں ہوگی، کوئی تاویل روا نہیں ہوگی. یہ مراحل. اور یہ سب کچھ قبول کرنا، سب کچھ ماننا کسی تشبیہ کے بغیر، اس طرح قبول کرو، اس طرح مانو کہ خالق کی مخلوق سے تشبیہ پیدا نہ ہو، تشبیہ لازم نہ ہو. یہ ایمان کا طریقہ اور الحاد سے بچنے کا طریقہ، کیونکہ ملحدین کا الحاد جو ہے وہ انہی صورتوں کے اندر محدود ہے. کچھ ملحد ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ ہی کو نہیں مانتے تھے. یہ قوم جہمیہ جو معطلہ تعطیل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور صفات کا انکار کرنے والے جہمیہ، یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے. جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ اپنے استاد جعد ابن درہم سے لیا، اور جعد ابن درہم نے یہ عقیدہ اپنے استاد ابان ابن سمعان سے لیا، ابان ابن سمعان نے یہ عقیدہ اپنے استاد طالوت سے لیا، اور طالوت بھانجا ہے لبید ابن عاصم کا، وہ خبیث یہودی جس نے اللہ کے پیغمبر پر جادو کیا. یعنی اس اللہ کے ناموں کی سازش میں یہودی شامل، ناموں کے انکار میں جو سازش ہے وہ یہودیوں کی. انہوں نے خالق اور مالک کی، اسماء و صفات کی توحید کو لیا اور اپنی مشرق کا نشانہ بنایا. توحید ربوبیت کا انکار اور توحید الوہیت کا انکار وہ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور نہ یہ ممکن تھا، مگر خالق کائنات کے ناموں پر انہوں نے اس طرح کلام کیا، ایسے شوشے چھوڑے، ایسے لوگ پیدا کیے جن کے یہ افکار آپ نے سنا. یہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے الفاظ تک کے منکر. ایک فرقہ معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ کو مانتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ معنی سے خالی ہیں، معنی کوئی نہیں ان کا، بغیر معنی کے متشابہات ہیں. جیسے الف لام میم، کوئی اس کا معنی نہیں، متشابہات میں سے. معنی کیوں نہیں کرتے؟ معنی کریں گے تشبیہ لازم آئے گا. بدر الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرنے والوں کو چھوڑ دو، ان کے مذہب کا انکار کرو اور مذہب حق کو مانو. جہمیہ نے ناموں کا انکار کیا، معتزلہ نے ناموں کے معنی کا انکار کیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے نام بھی برحق ہیں اور ہر نام معنی کے ساتھ ہے. معنی کیا ہے؟ جو سیدھا سادہ لغت عرب میں ثابت ہے، کسی تعویل کے بغیر. اور آج ہمیں ان تعویلوں کا سامنا ہے. آج امت میں سب سے بڑا الحاد اللہ پاک کے ناموں میں تعویلوں کا الحاد. الحمد للہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں وہی ہے جو فتنے کے وقوع سے قبل تھا. فتنے سے مراد شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کا دور، صاف ستھرا دور. اس دور میں جو عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، وہ عقیدہ ہمارا. فتنے کے دور کے بعد باہر سے افکار آ گئے، علم کلام آ گیا، فلسفہ اور منطق کی برمار، عربی میں تراجم. پھر جو فرقے جنم لیے، ہر فرقے کے عقیدے میں علم کلام کا عمل دخل شامل ہو. مثال کے طور پہ فتنے کے دور سے قبل، شہادت عثمان غنی سے قبل، صحابہ کا دور تھا. کیا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اس کے مظاہر قرآن و حدیث میں موجود ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. وما منکم احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، قیامت کے دن تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہے، حساب لینا ہے. اس طرح لینا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو. کلام حق ہے، ثابت ہے، اللہ کلام فرماتا ہے، کلام فرمائے گا، جب چاہے گا کلام کرے گا. جب چاہے گا کلام کرے گا، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، قیامت کے دن کلام کرے گا. یہ صحابہ کا عقیدہ کلام پر حق ہے، اور وہ کلام انہی الفاظ اور حروف میں کرتا ہے جو عربی کے ہمارے پاس ہیں، الف با تا تھا، اور وہ کلام مفہوم ہے، مسموع سنا جاتا ہے، مقروء پڑھا جاتا ہے، مکتوب لکھا جاتا ہے. قرآن اس کا کلام ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. اس کے کلام کی جو ہے وہ خاصیات ہے. فتنے کے بعد کیا ہوا؟ فتنے کے بعد کلام کو مانا گیا تاویل کے ساتھ. کیا تاویل؟ کہ یہ کلام کلام لفظی ہے، کلام لفظی نہیں. ہم جو بول رہے ہیں یہ کلام لفظی ہے، الفاظ کے ساتھ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام کلام لفظی نہیں، بلکہ اس کا کلام کلام نفسی. معنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ نافذ کرنا چاہتا ہے اس فیصلے کی گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ فیصلہ کسی کے اندر ڈالتا ہے. مثلا جبریل امین، انہیں اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، ان کے دل میں ڈال دیا. اب جبریل نے اس فیصلے کے الفاظ بنائے، اس فیصلے کے الفاظ بنائے. معنی وہ الفاظ مخلوق ہے، اس فیصلے کے الفاظ پیدا کر کے جبریل کے اندر ڈال دی. وہ الفاظ مخلوق ہے، اسی معنی میں لوگ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. کلام الرحمن ہے، کلام اللہ ہے، اللہ تعالی نے یہ الفاظ پیدا کر کے جبریل کے اندر ڈالے، اور جبریل نے وہ الفاظ اللہ کے پیغمبر تک پہنچائے. یعنی کتنے مظالم ہیں، کتنے ظلم ہیں. صفت کا انکار، تعویل انکاری. کلام نفسی کی اصطلاح نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، صحابہ کے دور میں تھی، صحابہ کے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ سب مانتے تھے. کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق. کیا ہماری طرح کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. تشبیہ تو ہے ہی نہیں. تشبیہ کب پیدا ہوگی؟ جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہم کرتے. اب یہ کہتے ہیں کہ تعویل ضروری، اللہ کے کلام کو ہم نے مان لیا تو کلام تو ہم بھی کرتے. تشبیہ لازم آئی، اور ہم کلام کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے محتاج ہیں. زبان کے محتاج ہیں، حلق کے محتاج ہیں، دانتوں کے محتاج ہیں، یعنی حروف کے مخارج مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی احتیاج ماننا پڑے گا کہ وہ بھی ان چیزوں کا محتاج ہے. لہذا یہ تعویل کرو. یعنی خود ساختہ ایک وہم اور شبہ، اس خود ساختہ شبہ کے تحت صفت میں تعویل، اور تعویل کا معنی انکار. یہ تعویل انکار ہے. میں کہوں میں اس بوتل کو مانتا ہوں، مگر یہ شیشے کی ہے، حالانکہ پلاسٹک کی. میں نے مانا ضرور اس کو، مگر میں نے اس کو شیشے کا مانا. شیشے کی ہے یہ، جب نہیں ہے تو پھر اس کا انکار ہے. کسی بھی صفت اور کسی بھی نام کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ مانے. حقیقت کے ساتھ نہیں مانو گے کہ اس کا انکار ہو. اللہ تعالیٰ کا احتیاج ثابت ہوتا ہے کہ وہ دانتوں اور حلق کا نعوذ باللہ محتاج. کتنے ایسے واقعات ہیں جن میں کلام کا ذکر ہے. صحابہ کہتے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہوتے، ہاں ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں لقمے میں تسبیح کی آواز سنی. لقمہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں تھا، لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی. کوئی لقمے کا کوئی حلق، کوئی دانت، کوئی زبان، کوئی ہونٹ ہے؟ نہیں ہے. پھر لقمہ کیسے کلام کر رہا ہے؟ کس نے توفیق دی؟ اللہ تعالی نے. تو اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ لقمے کو کلام کی صلاحیت دینے والا بغیر ہونٹوں کے، بغیر زبان کے، اپنی قدرت اس کی کیسی ہوگی کلام کرنے والا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انی اعلم بحجر بمکہ تھا کان یسلم علیہ قبل ان ابعث. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں میں، مکہ میں ایک پتھر کو جان بتایا نہیں وہ کون سا پتھر. کئی لوگ اسے غلط عقیدے میں منسلک کر لے. مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں, مجھے سلام کہا کرتا تھا. پتھر کی کون سی زبان؟ پتھر میں قوت گویائی کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالی نے. تو اللہ تعالی اگر ایک پتھر کو بغیر زبان کے ہونٹوں کے کلام دینے کی صلاحیت دے سکتا ہے تو اس کا اپنا کلام کرنا کیسا ہوگا؟ ہم کوئی تشبیہ نہیں دے رہے نہ کوئی تعویل کر رہے. اس کی صفت کلام حق ہے, کتاب و سنت سے ثابت ہے. کلام کرنے کا معنی لغت عرب میں معلوم ہے, اس کے مطابق ہمارا ایمان ہے. وہ کلام کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق. اللہ تعالی نے اپنی صفات کا تعارف کرایا مگر کسی صفت کی کیفیت کا تعارف نہیں کرایا. جو بتا دیا اس پر ایمان ہے, جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. یہ صرف صالحین کا عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں. یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے. اسماء و صفات کی توحید یہ اللہ رب العزت کی توحید الوہیت کو مستلزم. اس پر ایمان, اس پر ایمان لانا ہے. اس کا انکار, اس کا انکار. اس میں جھول, اس میں جھول. لہذا شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اور اس کی صفات میں سے کسی شے کا انکار کیا اس کا حکم؟ انکار کفر. وہ حقائق جو شرعاً ثابت ہے, کسی حقیقت کا انکار کفر ہو. تو اسماء صفات کا باب بڑا مہم ہے. لہذا ہمارا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کتاب و سنت سے ثابت ہے ہمارا سب پر ایمان, اس معنی کے ساتھ جو اس لفظ کا ظاہری معنی ہے. کیفیت اللہ کے سپرد. تشبیہ کے ہم قائل نہیں. ہر صفت تشبیہ کے بغیر ہے, ہر فعل تشبیہ کے بغیر. تو یہ نفیس عقیدہ صحابہ کرام کا جو اللہ کے پیغمبر سے حاصل ہوا, اس کو ہم قبول کریں کسی الحاد اور انحراف کے بغیر, کسی الحاد کے بغیر. صحیح بخاری میں حدیث ہے, بیت اللہ کے پاس تین شخص باتیں کر رہے تھے. تین شخص, قریشیان و ثقفیون اور ثقفیان و قریشیون. ان میں سے دو قریشی تھے, ایک ثقفی تھا بنو ثقیف کا, یا دو ثقفی تھے ایک قریشی تھا. ابن مسعود کی حدیث ہے. اور تینوں کی گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کا سننا. اس کا سننا کیسا؟ ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہی نہیں. دوسرا کہتا ہے کہ جو بات ہم آہستہ کریں وہ نہیں سنتا, جو زور سے کریں وہ سنتا. تیسرے نے کہا اگر وہ زور کی بات سن سکتا ہے تو آہستہ والی بات بھی سن سکتا ہے. یہ تینوں میں گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بعد صفت سمع, اس کا سننا. ہمارا اس پر ایمان ہے. وہو سمیع البصیر, اللہ سمیع اور بصیر ہے, سنتا بھی اور دیکھتا بھی. یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کی وحی آ گئی. ذالکم ظنکم الذی ظننتم ربکم ارضاکم, تمہارا اپنے رب کے بارے میں یہ گمان, یہ گمان تمہیں تباہ کر دے گا اور خاسرین میں شامل کر دے گا. اللہ رب العزت کی کسی صفت میں کوئی الحاد, کوئی اضطراب مہلک ہے, بربادی ہے. یہ بدگمانی تمہیں تباہ کر دے گی. اس علم کے ساتھ ایک صحیح تعلق استوار کرو صفات باری تعالیٰ کا علم. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا, ایک لشکر جہاد کے لیے. ایک اس کا امیر مقرر کیا. جب واپس آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ امیر نے کیسی قیادت کی, امیر کی رپورٹ دو. صحابہ نے کہا بہت اچھی, لیکن ایک بات اس میں ہم نے نہیں دیکھی کہ دوران سفر جب بھی جماعت کرائی تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھی, قل ھو اللہ احد. سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھی اور قرآن پڑھا, لیکن اختتام قرات میں سورہ اخلاص ضرور پڑھی. یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا؟ پوچھا گیا, اس نے کہا کہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَان, مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے کیونکہ یہ سورت اول سے آخر تک رحمان کی صفات بیان کر رہی ہے, اس میں رحمان کی صفات ہے, مجھے بڑی اس سے محبت ہے اس لیے بار بار پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحبہ, اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ حبہ ایاہا, حبہ کا ایاہا ادخلک الجنہ, کہ تمہارا اس سورت کو محبت کرنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ تعلق, اس کا فائدہ آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اسماء و صفات کا علم, کس ذات کا علم؟ ہمارے خالق اور مالک کا علم. تو کتنا یہ مقدس علم ہے, کتنا پیارا یہ علم ہے, اور ہر علم کی قدر اس کے معلوم کے ساتھ, ہر علم کی قدر اس کے معلوم کے ساتھ. ایک شخص کا علم مثلا جوتے بنانے کا, اس کی کتنی قدر ہوگی؟ ایک شخص کا علم ایٹم بم بنانے کا, اس کی کتنی قدر ہوگی؟ اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا سب سے اعلی اور اشرف علم ہے. تو اس کے ساتھ تعلق بھی صحیح معنی میں استوار کیجیے. تو کسی نام یا کسی صفت کا انکار, انکار کی یہ دو صورتیں, ایک صراحتاً انکار کرنا, دوسرا ایسی تاویل کرنا جس تاویل سے اس نام کی حقیقت مسخ ہو جائے, یہ بھی انکار. اس کی حقیقت مسخ ہو جائے یہ بھی انکار. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متعبدلین تاویلیں کرنے والے, یہ کتنے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حقائق کو مسخ کرنا باطل مفروضوں کے تحت, کہ اگر ہم نے یہ نہ کہا, یہ تعویل نہ کی تو تشبیہ لازم آئے, اور پھر اس کا ایسا معنی بیان کرنا جو کتاب و سنت میں کہیں بھی نہیں. حقیقت مسخ کرتے ہیں. اور چوتھی جو ان کا بھیانک جرم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ تاثر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان نعوذ باللہ اخلاص پر قائم نہیں, ہم نے اس کی وضاحت کر کے, ہم نے اس کی تشریح کر کے, اس عبارت کو سیدھا کر کے, اس کے مفاہیم بیان کر کے امت کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا. کتنا بڑا باطل ہے. تو صراحتاً انکار بھی کفر ہے, اور کسی نام کی حقیقت کو مسخ کر دے تو حقیقت کو مسخ کرنا بھی اس نام کا انکار ہے. قرآن و حدیث نے اللہ کے ہاتھ کا ذکر کیا صفتیت, بل یداہ مبسوطتان, اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں. ید کا معنی کیا عربی زبان؟ ہاتھ. قبول کر لو, تشبیہ لاتے ہوئے کہ ہاتھ ہمارا بھی ہے. تشبیہ کب بنے گی؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے. یہ کون کہتے ہیں اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ ثابت ہے کتاب و سنت سے. کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. ہمارے جیسا ہے نہیں, کیوں؟ نہیں سکے مثل ہی سے, مگر جیسا بھی ہے کمال کا, ہمارا ایمان. اب تعویل کیا کی؟ یدن کا معنی قدرت, طاقت, قوت, یہ مراد. ان حقیقت کو مسخ کر دیا, جو سیدھا سادہ معنی جس کو معنی ظاہر کہا جاتا ہے اس سے انحراف کر کے صفت کی حقیقت کو مسخ کر دیا کہ یدن کا معنی قوت ہے. یہ معنی کیوں کیا؟ اگر یہ معنی نہ کریں تشبیہ بنے گی. اچھا, یدن کا معنی جو قوت کیا ہے یہاں تشبیہ نہیں بنتی؟ کیا قوت انسانوں میں نہیں ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة, ہم نے انسان کو کمزوری کے بعد قوت دی. ان خیر من استاجرت القوی الامین, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ قوی اور امین ہے, قوت تو ہے. تشبیہ تو یہاں بھی بن رہی. اسی لیے یہ اہل کلام متکلمین ہر وقت سراسر حیرت کا شکار رہتے ہیں ان کی ہر کوشش کا نتیجہ حیرت، نہایت اقدام العقول اقال، واکثر سعی العالمین اضلال. امام راضی کا شعر ہے، پوری زندگی علم کلام سے، فلسفہ سے اور معتزلہ کے علم سے اشتغال رہا، اور کسی مسئلے میں، ایک مسئلے میں بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، الجھنے الجھنے الجھنے، جس قدر آگے بڑھتے معاملہ گنجلک ہوتا جاتا، اور بالآخر یہ کلمہ حق کہنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس عقل کی ہر کوشش بندش پر منتج ہوتی، اور ہماری اکثر کوششیں بیکار جا رہی، اور آخر یہ اعتراف کر کے گئے کہ جو مذہب اہل سنہ ہے، مذہب محدثین ہے، اور خاص طور پہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کا مذہب، وہ حق ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے سینے پر علم کلام کی کتابیں نہیں تھیں بلکہ صحیح بخاری رکھی ہوئی تھی، اقرار اور اعتراف کر کے. تو کسی بھی صفت کی تعویل، اور یہ ایک انتہائی ظلم ہے. تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لفظ کا حقیقی معنی، اور تعویل کا معنی کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی. دین تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں اگر ہر صفت کا معنی مجازی لوگے تو وہ تو مشکل ترین ہوتا ہے. آسان کیا ہے، حقیقی معنی یا مجازی معنی؟ حقیقی معنی آسان، مجازی معنی اس کی تعویل کرنی پڑے گی، اس کا قرینہ تلاش کرنا پڑے گا، کس قرینے کے تحت آپ نے معنی مجازی ذکر کیا. یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں، خاص طور پہ عامۃ الناس عقیدے کے امور کو سمجھ سکتے ہیں، معنی مجازی کیا ہے، قرینہ کیا ہے. پھر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تمام صفات میں، سات صفات کے علاوہ ہر صفت میں تعویل اور قرینے کی بحث. عقیدہ تو آسان ہے، دین تو آسان ہے، اس قدر اس میں اشکال پیدا کر دیا. تو مسئلہ اسماء و صفات کو جاننا اور پہچاننا یہ بڑی اہمیت کا حامل، یہ توحید کی مستقل قسم ہے، اور صحیح ایمان لانا ضروری ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو. عافیت کا راستہ وہی ہے جو بہت سے محدثین کا قول ہے، امام مالک کا قول، امام اوزائی کا قول، امام شافعی کا قول، حماد بن زید کا قول، امیر روحا کما جاد. یہ نام اور یہ صفات جس طرح وارد ہوئی ان کو اس طرح جاری کر دو، کسی تعویل کے بغیر، کسی تعطیل اور تشبیہ کے بغیر ان کو جاری کر دو، یہی عافیت کا راستہ. وقول اللہ تعالی وہم یکفرون بالرحمن، اشارہ کفار قریش کی طرف کہ وہ کفر کرتے رحمان کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ ہم لفظ اللہ جانتے ہیں، لفظ رحمان نہیں جانتے، اور کبھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ دو خداؤں کی دعوت دے رہے ہیں، ایک کا نام اللہ اور ایک کا نام رحمان. اب یہاں بھی شرک آ گئے، کہاں گئی توحید؟ حالانکہ رحمان اللہ کا نام، اس کی صفت ہے. تو یہ کفار کے کفر کی ایک وجہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد اور اس کے ناموں کا انکار، رحمان کا انکار کر، انہوں نے لفظ رحمان کا انکار کیا. آج ایسے لوگ موجود ہیں جو رحمان میں تعویلیں کر کے اس صفت کی حقیقت کو مسخ کر دیتے ہیں. رحمان میں رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ رحمت کا لفظ اور یہ صفت جہاں بھی آئے گی اس سے مراد ارادہ انعام ہوگا، ارادہ انعام، جو رحمان کا معنی ہے ہی نہیں. رحم کرنے والا، رحمت کرنے والا، اس کی رحمت حق ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا، یہ حق ہے. نہیں مانتے تعویل. رحمت اگر مان لے تو اس میں تغیر ہے. جب کسی بندے میں رحمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے مزاج میں تبدیلی آتی. ایک عادی انسان بیٹھا ہو، کسی غریب کو دیکھ لے، کسی زخمی کو دیکھ لے، اس کے دل میں رحمت کے جذبات آئیں گے تو یقیناً تبدیلی پیدا ہو. اگر رحمان میں صفت رحمت مان لیں تو اس کا مطلب رحمان میں بھی تغیر آتا ہے، انفعالی صفت. پھر اس کا معنی یہ کرو ارادہ انعام، اس تغیر کے وہم سے بچنے کے لیے، یعنی صفت رحمت کی حقیقت کو مسخ کر کے رکھ دیا. انہوں نے لفظ رحمان کا انکار کیا، انہوں نے لفظ رحمان کا انکار نہیں کیا، مگر رحمان اور رحمت کی تعویل ایسی کی جس میں اس صفت کی حقیقت کو مسخ کر دیا. اس الحاظ سے بچو. اللہ تعالیٰ کا جو نام کتاب و سنت سے ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان، اس کے الفاظ پر بھی، اس کے سیدھے سادھے ظاہری معنی پر بھی، اس کے اندر موجود صفت پر بھی، کسی تشبیہ اور کسی جو ہے وہ تعطیل اور تعویل کے بغیر.